خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال ہے، کینا کیا ہے؟ مثال کے ساتھ سمجھا دے، اور بندہ اس میں کیوں پر جاتا ہے؟
یہ بغض و کینا، یہ دل میں چھپی ہوئی دشمنی جو ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں، کہ بعض اوقات یہ بندہ اظہار نہیں کرتا سامنے والے پر، اس کا اندر بغض بھرا ہوتا ہے، منہ پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، لیکن یہ نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتا ہے، جو خاربازی ہوتی ہے. یہ بہت بری صفت ہے اور باطنی مرض ہے یہ، اور عموماً اس میں ایک تعداد ہے جو مبتلا ہوتی ہے، اور یہ ایسے بدنصیب لوگ ہوتے ہیں، کیناور، کیناور بھی بولتے ہیں، کینا توز بھی اس کو بولتے ہیں، اور یہ بکثرت ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ. یہاں بھی بیٹھے سن رہے ہوں گے، بہت سے ہوں گے. تو یہ نکالنا چاہیے کینا، ورنہ یہ کہ مسلمانوں کا کینا جن کے دلوں میں ہوتا ہے، شب برات جہاں بخشش عام، مغفرت عام ہوتی ہیں، تو جن گناہگاروں کو شب برات میں بھی مغفرت نہیں ملتی، ان بدنصیبوں میں سے ایک یہ بھی ہے، جو مسلمان کا کینا اپنے دل میں رکھے ہوئے ہوتا ہے. اب بتاؤ بچے گا کیسے؟ ماں باپ کا کینا بھی ملے گا آپ کو، اولاد کا کینا ملے گا. ایسے لوگ ہوں گے اولاد سے کینا رکھتے ہوں گے، ماں باپ سے کینا رکھتے ہوں گے. تو یہ کہ اپنے دل سے کینا نکال دیا جائے، وہ سینہ اچھا نہیں جس میں کینا بھرا ہو. اللہ کریم ہم سب کو مسلمانوں کے کینے سے ہمارے سینے پاک کر دے، آمین. ایک کتاب 80 پیجز ہے اس کی، 80 صفحے، بغض و کینا، مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے، بہترین رسالہ. آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑی معلومات ہوگی اس کے بارے میں، بغض و کینے کے بارے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عرض خدمت یہ ہے کہ بندے کا عمل صرف اللہ پاک کے لیے ہو، لوگوں کے لیے نہ ہو، یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن وہ کیا باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اخلاص سے دور اور ریا کے قریب چلا جاتا ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے.
اس کے لیے تو پورے مضامین احیاء العلوم میں موجود ہیں. یعنی ایسا کام جس میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، صرف بندے کی رضا مقصود ہو، تو وہ تو اخلاص سے نکل گیا. اب ماں باپ کو اس لیے راضی کر رہا ہے، ماں باپ بندے ہیں، اس لیے راضی کر رہا ہے کہ تاکہ اللہ بھی راضی ہو، یہ اخلاص کے اندر ہے. کسی اور مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر رہا ہے کہ مسلمان خوش ہو، اس لیے کوئی اس نے کام کیا، اور نظر اللہ پر ہے کہ اس کو خوش کروں گا تو اللہ راضی ہوگا اور مجھے ثواب دے گا، تو یہ پھر اخلاص آ گیا. اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے بندے وہ راضی کر رہا ہے، اور اللہ کی رضا کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، نیت ہی نہیں ہے اس کی، تو اب یہ اخلاص سے ہٹ گیا. ریا اور چیزیں، ریا یہ ہے کہ جیسے ایک عبادت اس مقصد کے لیے کرنا، کہ اس عبادت سے دوسروں کے دلوں کے اندر عزت پیدا ہو، احترام پیدا ہو، متاثر ہو، سمجھے؟ تہجد پڑتا ہے بھائی ماشاء اللہ. تو اب اگر ویسے پتا چل گیا اور یہ تعریف کروں الگ بات ہے، اس لیے بتانا کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے دل میں میرا مقام بنے، میری عزت بنے. تو یہ ریا ہے. یا اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ لوگ مجھے پیسے دیں، یار بڑا نیک آدمی ہے یار، اس کو سستا دے دو. اب اسی لیے اس دکان پر گیا کہ جس کو پتا ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں، تو اب وہ سستا دے گا آپ کو یا مفت اٹھا کر دے دے گا، حضرت لے جائیے دعا کیجئے گا، بچہ بیمار ہے. حضرت نا 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 کر کے، جزاک اللہ کر کے وہ چلتے ہوتے دیکھے. انما الاعمال بالنیات، یعنی اس لیے اپنی عبادت ظاہر کرتا ہے کہ لوگ سستا مال دیں، مال حاصل ہو بہرحال، یا کوئی مال دے دیں اپنے کو. تو اس لیے عبادت کرنا تاکہ لوگوں سے مال بٹورے، یہ بھی ریا کی تعریف میں شامل ہے. جیسے میں قراءت کروں گا، تلاوت کروں گا تو پیسے ملیں گے، میں نعت پڑھوں گا تو پیسے لوں گا، پیسے دیں گے دلالت، تو یہ ریا ہے کہ مال حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے. اگر مال نہیں دے رہے ہیں، مال نہیں ملے گا، پیسے نہیں ملیں گے تو پھر نہ پڑھتا، تب یہ تو ریا نہیں ہے تو کیا ہے؟ پیسے ملیں گے لوگ کہ آپ کو مطلب پیسے والا ہوگا، یا پیسے پتا کہ پیسے دے گا، لفافہ دے گا، ان مطلب لفافہ پیش کرے گا، یا وہ نوٹیں چلائے گا، ایسی آواز کھلے گی کہ کسی ونس مور کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اب پیسے نہیں ملیں گے تو شاید آواز بھی نہیں کھلے گی، گلا بیٹھ جائے گا، دو رات کا تھکا ہوا ہوں، پھر یوں کہیں گے آپ. میں دیکھو جنرل بات کر رہا ہوں، نعوذ باللہ کسی فرد کو نہیں کہہ رہا ہوں، سب ایسے نہیں ہوتے، میں جنرل بات کرتا ہوں کہ ایسا بھی ہے. سب کو اللہ کے لیے پڑھنا چاہیے، سب کو اللہ کے لیے عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے لیے نیکی کی دعوت دے آدمی تو اس کا پھر اجر اور ہوتا ہے. البتہ وعظ کہنے کی اجرت، جیسے کوئی عالم دین ہے اور وعظ فرماتا ہے اور وہ اگر اس اجرت مانگتا ہے اور اس کو اجرت دی گئی تو وہ جائز ہے. اس کو علماء نے جائز کا ہے. امام ہے، امامت بھی عبادت ہی ہے نا، تو اس کی اجرت بھی جائز ہے، ثواب نہیں ملے گا لیکن اجرت پر پڑھائے گا تو جائز ہے، اجرت جائز ہے. اذان دینے والا اگر پیسوں سے، جیسے آج کل یہی ہو رہا ہے نا، تو یہ پیسے دینے پڑتے ہیں ورنہ تو مسجدیں خالی ہو جائیں گی، اس لیے علماء نے اجازت دی ہے، تو یہ جائز ہے. لیکن یہ کہ جو پیسوں کے لیے اذان دے گا، تنخواہ پر امامت کرے، اس کو ثواب نہیں ملے گا اس امامت کا، اس اذان دینے کا. اسی طرح جو مدرس ہوتے ہیں، پڑھاتے ہیں، دین پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، ان کی بھی اجرتیں علماء نے جائز قرار دیا ہے. تو یہ مخصوص چند ہیں ان میں جن میں جائز ہے، باقی ہر عبادت میں اجرت جائز نہیں ہے. نماز پڑھانے کی اجرت جائز ہے، نماز پڑھنے کی اجرت نہیں ہے. پھر نماز اس لیے پڑھے کہ لوگ پیسے دیں گے تو پھر تو وہ حرام ہو جائے گا اور ریاکاری ہو گئی، گناہگار ہوگا. اور ایسا کوئی دیتا بھی نہیں ہے نماز پڑھنے والوں کو پیسے. میں کبھی کبھی بولتا ہوں کہ یار اگر اعلان کیا جائے نا کہ جو نماز میں پہلی صف میں ہوگا اس کو اتنے سو، اور دوسری صف میں ہوگا اس کو اتنے پیسے، یا ہر نماز کے بعد اس کو 100 روپے دیے جائیں گے تو مسجد میں جگہ نہیں ملے گی، وہ جو بے روزگار ہیں مسجدوں میں جمع ہو جائیں گے، تو پیسے کے لیے آ جائیں گے. بھائی آپ کو 1,00,000 روپے دیں گے، داڑھی رکھ لو تو گرا پڑی کر دیں گے کہ میں 50,000 میں رکھوں گا، مجھے دو نا. کہ 50,000,000 کون دیتا ہے، اور داڑھی اتنی سستی بھی نہیں، بیچا ہوئی بھی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے رکھیں گے تو جنت ملے گی انشاءاللہ، جب وہ راضی ہو جائے تو وہ تو کریم ہے، وہ تو جنت دے گا ہمیں، دنیا میں بھی بہت کچھ دے گا، جنت بھی دے گا. ہم نیکی کرنے والے بنے اللہ کی رضا کے لیے، باقی اس کا کرم بے حد و بے انتہا ہے. بندوں کو دکھانے کے لیے، واہ واہ کروانے کے لیے نہ کی جانے کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اس کے اوپر شیطان آتا ہے یا نہیں، اور ہماری پوری فیملی کے لیے دعا ارشاد فرما.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو میٹھا مدینہ دکھائے، حج بھی کرائے. وہ چپل الٹی ہو تو یہ بھی شیطان کا ایک تخت کا لکھا ہے کتاب میں کہ اس پہ شیطان بیٹھتا ہے. تو چپل الٹی ہو نا، یعنی استعمال شدہ چپل جوتی، تو اس کو سیدھی کر دینا چاہیے، ورنہ تنگ دستی آتی ہے. یہ بھی لکھا ہے غربت آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، مال کی تنگی ہوتی ہے. عوام میں مشہور ہے لڑائی ہوتی ہے چپل الٹی ہو تو، بچپن میں ہی سنتے تھے، جھگڑا ہو جاتا ہے. مگر یہ اس کا پڑھا نہیں ہے میں نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں جاوید عطاری فیصلہ آباد سے عرض گزار ہوں. یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ پوچھنا ہے کہ آج کل ہمارے گلی محلوں میں اکثر لوگ کنگھی کے ٹوٹے ہوئے عورتوں کے بال خریدتے ہیں اور آواز یوں لگاتے ہیں کہ 5,000 روپے کلو، 4,000 روپے کلو، آدھا پاؤ اتنے کے، ایک چٹانک اتنے کے. تو یوں خواتین اپنے ٹوٹے ہوئے کنگھی کے بال ان کو فروخت کرتی ہیں، یوں بیچنا ان کا خریدنا کیسا؟ شرعی رہنمائی عطا فرما دیجیے.
انسان سے، انسان کے بدن سے جدا کی ہوئی کوئی بھی چیز بیچی نہیں جا سکتی.
جی، یہ انسان کی کسی بھی چیز سے جو ہے وہ انتفاع، یعنی بیچنا، اس کا فائدہ اٹھانا اس سے جائز نہیں ہے.
جی، اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے. اور پھر عورت کے بال تو ویسے بھی عورت ہیں، چھپانے کی چیز ہے. دوسری اس میں برائی یہ ہے کہ غیر مرد کے ہاتھوں کو دے رہی ہے، غیر مرد اس کو دیکھے گا، دیکھنا اس کا جائز نہیں ہے. اور عورت کو ایسی جگہ، یہاں تک کہ عورت کو اپنے سر کے جو بال نکلتے ہیں کنگھی میں، اس کو ایسی جگہ ڈالنا بھی منع ہے، اس کو چھپا کے ڈالے، چھپا کے رکھے. ہاں، اس سے جادو بھی ہوتا ہے، ان بالوں سے جادو بھی ہوتا ہے. خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہودیہ عورت نے جو جادو کیا تھا، اس میں بھی پھر وہ دریافت ہوا تھا نا کچھ، یعنی کنگھی، ٹوٹے ہوئے کنگھی کے دانے اور شاید بال مبارک ملے تھے. تو یہ جادو بھی ہوتا ہے. اس سے بہرحال جادو نہ بھی کرے کوئی، اس پر انجانی ہو، اس طرح بیچنے والوں نے کیا جادو کرنے تھے. لیکن یہ کہ بیچنا جائز نہیں ہے، نہ اس کے پیسے آپ کھا سکتے ہیں اگر لیے ہیں تو. یہ کاروبار نہیں ہونا چاہیے. یہ مجھے پہلی بار پتا چلا، یہ ابھی حال ہی پتا چلا ہے. یہ اکثر کا لفظ انہوں نے بولا، اکثر تو نہیں ہوتا ہوگا، وہ اتنا عام نہیں ہے، کہیں ہو سکتا ہوا ہو ایسا کہ اب شروع ہوا ہو. تو اس کو بالکل ناکام بنانا چاہیے، ہرگز اس کو نہ بیچیں. میں تو اپنے گھر میں جو بال گھر کی خواتین کے جیسے جمع کرنے کا کہا ہوا ہے، جمع کرتی ہے شاپر وغیرہ میں، پھر میں اس کو شاپر میں بند کر کے چھپا چھپو کے اس کو پیک کر کے ترکیب سے صاحب بھائی کو پتا ہے دے دیتا ہوں کہ وہ کہیں کچی زمین میں اس کو دفن کر دے، پھینکنا بھی نہیں ہے، اس کو دفن کرنا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی
محمد. جیسے یہ سوال چلا مدنی چینل پر کہ بال جو ہیں سر کے عورتوں کے سیل کرنا، بیچنا یہ گناہ ہے، اور جو خریدتے ہیں اعلان کرتے ہیں ان کے لیے بھی رہنمائی اگر فرما دیجیے.
ہاں، یہ بھی گناہگار ہے کہ یہ ایک ناجائز چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں مجھ سے بیچو، دونوں ہی گناہگار ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جنید سوال کر رہے ہیں کہ صدقہ و خیرات کی قبولیت کا معیار کیا ہے؟
اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے کیا تو اللہ تعالی سے امید ہے کہ وہ قبول بھی فرمائے گا اپنے کرم سے. ریا کے لیے دیا تو پھر، اس میں ریا سے بچنا بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے. کم از کم ایک کات کو تو آدمی اس کو بتائے گا ہی کہ میں نے یہ کیا ہے، میں آپ کے دل میں خوشی داخل کر رہا ہوں کہ میں نے اتنے 1,000 روپے دیے، دل میں کیا خوشی داخل ہوگی. تو یہ اب انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. یہ بھی نہیں کہتا کہ بتانا ریا، یہ نہیں ہے، بتانا ریا نہیں ہے، لیکن بتانے والے کا ریا سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے نہ بتانے میں عافیت. اب وہ بتانا تو جائز ہے لیکن یہ پڑا امتحان میں ہے ماشاء اللہ. ارے واہ یار, اب یہ بچ کے جائے گا کہاں؟ جب اظہار کرے گا بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لوگ تعریفیں کریں گے تو خائی نہ خائی وہ ریا میں ہو سکتا ہے پڑ جائے, اگر بتاتے وقت ایسا جذبہ نہیں تھا ریا کا. اب یہ تو وہ دل پر غور کرے کہ ایسا جذبہ تھا یا نہیں تھا. ہمارے پاس تو اسٹینڈنگ مشین تو ہے نہیں اور ہم دل پر حکم لگا نہیں سکتے. شرن بھی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عاصم سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا رضی اللہ عن کہنا صرف صحابہ کے لیے ہے؟
عن عن جی عن یہ خطیب لوگ بھی ہمارے عن بولتے ہیں. عن یہ بھلے ہاں نکالتے ہوں سینے میں سے, یہ محتاط ہوتے ہوں گے لیکن عوام تو ان ہی سمجھتی ہوگی. تو میں نے کبھی کبھی کسی کو میں بھول جاتا سمجھاتا ہوں کہ ان ہو کہا کرو, ان ہو واضح ہو جائے رضی اللہ عنہ. میں بھی یہی کوشش خطبے میں نوٹ اگر کیا اس میں ان ہو پڑھتا ہوں جب پڑھتا تھا خطبہ تو رضی اللہ عنہ. صحابہ علیہ الرضوان کے لیے ہی نہیں ہے, اولیاء کرام کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں مگر سمجھ میں یہ آتا ہے کہ صحابی کے لیے رضی اللہ عنہ کہے نا تو مناسب ہو کہ تاکہ وہ فرق ہو جائے کہ یہ اب ورنہ عام آدمی کو بلکہ اچھے بھلوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ صحابی ہیں یا غیر صحابی. تو میں تو یہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے جو لکھا ہوا ہے وہ کتابوں میں, اب کوشش یہی ہے ایک عرصے سے کوشش ہے کہ صحابی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی تابعین اولیاء کاملین اولیاء کرام وغیرہ کے ساتھ رحمت اللہ علیہ تاکہ فرق ہو جائے. لیکن شرن بالکل بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے, رضی اللہ عنہ ہر ولی پر بھی بولا جا سکتا ہے لکھا جا سکتا ہے. میں خود غوث اعظم رضی اللہ عنہ بولتا ہی ہوں, کوئی سا بھی نہیں ہے, منع نہیں ہے, نہ اللہ ان سے راضی ہو دعا ہے.
ایک سوال آیا ہے کہ میری میرے والد صاحب وغیرہ سے کچھ ناچاکیاں ہو گئی تھی, چار سال تک میری ملاقات نہیں ہوئی اور اس کے بعد میں گیا معافی مانگنے کے لیے, میں نے پیر بھی پکڑا لیکن مجھے معافی ملی نہیں ہے. آپ دعا بھی فرمائیں کہ اس معاملے یہ معاملہ حل ہو جائے اور کچھ مدری پھول بھی عنایت فرمائیں.
اللہ کریم آپ کے والد کو آپ سے راضی کرے. آپ مایوس نہ ہو, مایوس نہ ہو اور کوشش جاری رکھیں. اس میں یہ دیکھیں کہ والد صاحب کیوں ناراض ہے, سبب اگر دور ہو جائے گا تو راضی ہو جائیں گے, اگر سبب باقی رہے گا جیسے کہ کتا مرا ہوا کنویں میں موجود ہے اور ڈول پہ ڈول آدمی نکالتا رہے پانی کا, سارا کنواں خالی کر دے اور کتا مرا ہوا پڑا ہے, پھر پانی نیا نکلے گا جو پھر وہ کتا اسی میں, تو کنواں تو کبھی بھی 100 سال میں بھی پاک نہیں ہوگا. اس لیے وہ مرا ہوا کتا جو ہے وہ کنویں سے نکالنا ضروری ہے. تو والد صاحب کو آپ سے کیا شکایت ہے, کیا پریشانی ہے؟ تو وہ پریشانی ہے آپ ان کی دور کر دیں تو امید ہے کہ وہ پھر راضی ہو جائے. اللہ بہتر جانے, اللہ کریم آپ کے والد صاحب کو ہدایت دے توفیق دے کہ وہ آپ سے راضی ہو جائے, اور آپ کا بھی کوئی ایسا مسئلہ تو آپ بھی والد صاحب کا مسئلہ حل کر دیں تاکہ صلح ہو جائے. ویسے باپ کو راضی کرنا ہے, پوری کوشش کی ایک بار میں, ضروری نہیں ہے کہ گاہک کو بھی ایک بار بولتے نہیں لیتا, دو بار نہیں لیتے, بازو کا گاہک کے پیچھے دوڑتے ہیں یار دکاندار سیٹ چھوڑ گئے, نہیں نہیں بھائی اتنے میں لے جاؤ, بھائی اتنے میں لے جاؤ, یہ بہت سو نے دیکھا ہوگا. تو باپ کو منانے کے لیے ایک بار پاؤں پکڑ لیے کہ وہ نہیں مانتے ہو تو چھوڑو, نہیں 100 بار پاؤں پکڑے اور آخر تم دم تک ان کی آپ معافی مانگتے رہے ان سے, کبھی نہ کبھی ان شاء اللہ معاف کر دیں گے, مایوس نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ اگر ہم کسی سے ناراض ہوں اور اس کا انتقال ہو جائے تو کیا ہمیں اس کو معاف کر دینا چاہیے یا نہیں, کیا معاف نہ کرنا صحیح ہوگا, اور اگر اس کو معاف کر دیں تو کیا اس پر کوئی فضیلت بھی حاصل ہوگی؟
اگر واقعی انہوں نے کوئی حق تلفی کی تھی اور آپ ناراض ہیں, خامخواہ ناراض ہو کر بیٹھے تو اس کا حل کیا؟ آپ اس کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے نا آپ کے ناراض ہونے سے. تو اگر ان کا کوئی واقعی اپنے اس نے آپ کا دل دکھا دیا ناراض تھے اب وہ وفات پا گیا تو آپ کو سانس بعد میں لینی ہے، پہلے معاف کر دینا ہے بےچارے کو، یہ اس احسان کا بھی آپ کو اجر ملے گا. اور اگر وہ نعوذ باللہ اللہ سے پناہ مانگتے کہ آپ کا جو حق طلب کیا تھا، آپ کی ناراضی تھی اس وجہ سے اگر عذاب میں گرفتار تھا، تو آپ کے معاف کرنے سے امید ہے کہ اللہ پاک اس کو عذاب سے آزاد کر دے، معاف تو کر دینا چاہیے، دل میں رکھنا نہیں چاہیے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں یار، باقاعدہ مجھے پتا ہے لکھتے ہوتے ہیں کہ جس نے فلاں وقت یہ کہا تھا فلاں وقت یہ کہا تھا، فائلیں بناتے ہیں آپس میں دوستوں میں. میں نے تنظیمی طور پر بھی لوگوں سے مسائل ہوئے میرے، میرے پاس تحریر ہے ثبوت کہ اس نے یہ مطلب مسئلے کیے گڑبڑ کیے، میں نے اس ساری تحریریں ختم کر دی ہے، اس کو برسوں ہو گئے، فائلیں اپنی ختم کر دی. میں نے کہا میرے بھرنے کے بعد کسی کے ہاتھ میں پھر یہ لڑائی کریں گے اور ان کے عیب کھلیں گے، میں ختم کر دی. اپنے کسی بھی مخالف کی میں نے کوئی فائل نہیں رکھی، کوئی چیز نہیں رکھی، بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. میری فائلیں جو بن رہی ہیں اس کا کیا، اعمال نامے جو لکھے جا رہے ہیں، اللہ کرے کہ وہ گناہ بھی بس مٹا دیے جائیں. تو مہربانی کر کے کوئی اگر تنگ کرے، آپ کو ستا لے، کوئی برا والا بول دے، دل دکھا دے، تو یار اس کو لکھ کر رکھنا کیا، یاد بھی نہیں رکھا، بھول جائے، اسی میں فائدہ ہے. اور دل جلاتے رہیں گے آپ کیا ہوگا، یا کبھی منہ سے بولیں گے تو لڑائی بڑھے گی الٹا، کہ تو نے یوں بولا تھا اس دن، یاد ہے فلاں دن میرے ساتھ یہ کیا تھا، کیا فائدہ اس سے مردہ اکھڑنے سے، مزید جھگڑا بڑھے گا، نفرتوں میں اضافہ ہوگا. تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی. تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. ادفع باللتی ہی احسن، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، تو اس میں کام بنے گا. اے محبوب خذ العفو، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو. ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے، اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ معاف کرنا اختیار کرو، خذ العفو. اور ہم لوگ ہیں کہ اتنا دل میں لے کے بیٹھتے ہیں کہ بس کسی بھاؤ میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. معاف کر دے، اللہ بھی معاف کر دے گا. جو بندوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ پاک اس کو معاف کر دیتا ہے. یہ فضائل حدیثوں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے مرشد کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بنگلہ اسلامی بہنوں میں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ جب وہ عمرہ یا حج کر کے واپس اپنے وطن آتی ہے تو 40 دن تک گھر سے باہر نہیں نکلتی اور نہ ہی کسی سے ملتی ہے، اور یہ سوچنا کہ 40 دن تک گھر کے اندر رہ کر گناہوں سے بچیں گے، تو ان کا یہ سوچنا اور طریقہ اپنانا کیسا؟
میں نے تو خیر پہلی بار سنا 40 دن کے لیے اندر گھر میں بیٹھ جاتی ہیں، بات تو اچھی ہے، یہ گناہوں سے بچنے کی نیت سے بیٹھتی ہے، لیکن اسی کوئی ہے نہیں، مطلب یہ اپنے طور پر انہوں نے کیا ہے. 40 دن نہیں، اب زندگی بھر باہر نہیں نکلتا ہے بلا اجازت شرعی، ادھر ادھر جو شاپنگ سینٹر میں بھٹکتی ہیں، تو بعد میں 40 دن کے بعد بھٹکنا اور گناہوں میں پڑنا، جبکہ گناہوں میں پڑے تو جائز تو ہے ہی نہیں. دوبارہ لیے کہیے، انہوں نے اپنی رسم رکھی ہوئی ہے، ویسے ضرورت نکلنے میں حرج نہیں ہے، یہاں تک کہ عدت ہوتی ہے نا، میت شوہر فوت ہو جائے تو اس عدت کے دوران باہر نہیں نکلنا ہوتا نا، اس میں بھی ایسی ضرورتیں ہیں کہ جن میں باہر نکل سکتی ہے عورت، ایسی ضرورتیں ہیں کہ علماء سے رہنمائی لے کر نکلنا چاہیے. سخت بیمار ہو گئی، گھر میں علاج ممکن نہیں ہے، ہاسپٹل جانا پڑے گا، تو اس کو اجازت ملے گی کہ ہاں ٹھیک ہے، بھلے عدت میں تھوڑی بہت مر جاؤ مگر باہر نہیں نکلو. ہاں دن میں باہر نکلو، دن ہی دن میں لوٹ آئے، یا ہو سکتا ہے داخل ایڈمٹ ہونا پڑے. تو ایسے مگر علماء سے رہنمائی لے کر دارالافتاء اہل سنت کے نمبر تو سب رکھے ہیں اپنے پاس, تو اس سے معلومات کرتے رہیں. 40 کے عدد کے تعلق سے بڑی پیاری وہ تشریح ہے, فیضان نماز پیج نمبر 191. وہ اس حدیث کے تحت ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو کوئی 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت نماز پڑھے اس کے لیے دو آزادیاں لکھی جائیں گی, ایک نار سے دوسری نفاق سے, آگ سے اور نفاق سے اس کو نجات ملے گی. حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں, یعنی اس عمل کی برکت سے یہ شخص دنیا میں منافقین کے اعمال سے محفوظ رہے گا, اسے اخلاص نصیب ہوگا, قبر و آخرت میں عذاب سے نجات پائے گا. خیال رہے کہ انسانی تبدیلیاں 40 پر ہوتی ہیں. بچہ ماں کے پیٹ میں 40 دن لطفہ, 40 دن خون, پھر 40 دن, پھر 40 روز پارہ گوشت یعنی گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے. بعد ولادت یعنی برتھ ہو جانے کے بعد ماں کو 40 دن نفاس آ سکتا ہے. 40 سال میں عقل کامل یعنی پکی ہوتی ہے, اس لیے یہاں بھی 40 کا عدد مذکور ہوا یعنی بیان کیا گیا. ایک یعنی اس 40 دن کی وہ تکبیر اولا والی روایت کا اشارہ کر رہے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص 40 دن اخلاص اختیار کرے تو اس کے دل کی طرف زبان پر حکمت کے چشمے پھوٹیں گے. مزید فرماتے ہیں صاحب مرقات نے فرمایا, سلف صالحین یعنی اگلے زمانے کے بزرگوں کی اگر کوئی جماعت چھوٹ جاتی نماز کی جماعت تو 7-7 روز تک لوگ ان کے پاس تعزیت کے لیے آتے. تکبیر تحریمہ پانے کے معنی یہ کہ امام کی قراءت شروع ہونے سے پہلے مقتدی سبحانک اللہم مکمل پڑھ لیں. البتہ تکبیر اولا نماز شروع ہونے کرتے وقت کہی جانے والی سب سے پہلی تکبیر کو کہتے ہیں, اس کو تکبیر تحریمہ بھی, تکبیر تحریمہ بھی کہا جاتا ہے. بہار شریعت جلد اول صفحہ 571 پر ہے, امام کے ساتھ پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولا کی فضیلت پا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ,
ہے مجموع مدنی مذاکرہ.